نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. محترم خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ زندگی میں پھر ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرا یاب ہوں. ہمارا موضوع سلسلہ وار درس اور خطاب کا موضوع جمعۃ المبارک پر جو چل رہا ہے، اتفاق سے اس کی مناسبت بھی ماہ رمضان المبارک کے احوال کے ساتھ ہے. احوال سے میری مراد یہ ہے کہ اس پاک مہینے میں ہمیں کن امور کی طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے، تو موضوع بھی اسی امر کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور وہ موضوع آپ کو یاد ہوگا، وہ ہے کہ ہم نے جنت کیسے کھوئی اور اسے کیسے پائیں گے. اس پر آیت نمبر 35 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے اس کے بعض پہلوؤں پر گفتگو ہو چکی تھی. آج ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس مقام سے جہاں وہ رہائش پذیر تھے، یعنی جنت، مقام راحت، مقام سکون، مقام اطمینان، اس سے پھسلا دیا. پھر وہ مقام راحت اور چین اور سکون اور اطمینان کا جہاں وہ مقیم تھے وہاں سے نکلوا دیا، اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے نیچے چلے جانے کا، یعنی زمین پر اتر جانے کا حکم ہوا. اور ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ اب زمین پر شیطان اور اس کا قبیلہ بھی ہوگا، انسان بھی ہوں گے، اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، آپس میں تمہاری دشمنیاں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی. ایک مستقل آزمائش کا نظام زمین پر تمہیں دکھائی دے گا، اور تمہیں اس آزمائش کے نظام سے گزرنا ہوگا، اور ایک مقرر مدت تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے. وہی تمہارے لیے قرار گاہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور وہیں سے تم نے ایک معین مدت تک نفع اٹھانا ہے. متاع مستقر، زندگی کی ضروریات کے لیے نفع حاصل کرنا. اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے دل و زاری کی اور اپنے رب سے توبہ کے لیے کچھ کلمات سیکھ لیے. ان تین آیتوں کا میں محض مفہوماً ترجمہ اور مطلب اختصار سے عرض کر کے پھر اس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں سورہ آراف کی روشنی میں، کیونکہ آٹھویں پارے سورہ آراف میں اس مضمون پر تفصیل سے گفتگو ہوئی. یہ ساری بات اس میں موجود ہے مگر اس میں تفصیلات ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے رب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے, اللہ کے حضور توبہ کی, اللہ جل مجدہو نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے. پھر ارشاد ہوا کہ تم سب زمین میں اتر جاؤ, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے, یعنی آسمانی کتابیں آئیں گی, وحی آئے گی, ہدایت آئے گی, ضابطۂ حیات کی تعلیم آئے گی, بس تم میں سے جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا جنت سے نکل آنے کے بعد, زمین کے اتر جانے کے بعد, اب پھر میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا, وحی بھیجوں گا, رہنمائی بھیجوں گا. تم میں سے جو کوئی اب میری اس عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرے گا اور اس راہ پر چلے گا اور اپنی زندگی کو میری ہدایت کے مطابق ڈھال لے گا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو اسے پھر خوف کی زندگی سے نکال لوں گا, اسے پھر غم و حزن کی زندگی سے نکال لوں گا, اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج و ملال ہوگا. یعنی پلٹ کر پھر جنت کی طرف اسے راستہ مل جائے گا. اب جن چیزوں کا اس مقام پر ذکر ہے ان میں سے ایک ہے اعتراف خطا, کیا دوسری چیز ہے ندامت, شرمندگی, تیسری چیز ہے گریہ و زاری, چوتھی ہے ترک خطا, اس خطا اور گناہ کو چھوڑ دینا, پانچویں ہے طلب معافی, اور چھٹی ہے اتباع ہدایت. تو سب سے پہلے اعتراف خطا, پھر ندامت, یعنی جو خطا ہو گئی لازم ہے. اب یہ راستہ عرض کر رہا ہوں کہ جنت تو کھو چکی ہم سے, اب اس کارگاہ حیات میں ہم آزمائشوں کے دائرے میں گزار رہے ہیں, اپنی زندگی آزمائشوں کے دائرے میں گزار رہے ہیں. ہماری منزل, ہمارا مقصود پھر عالم آخرت ہے, اور نادان ہیں وہ لوگ اور کوتاہ بھی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا اور زندگی کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے. یہ منزل نہیں ہے, ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارا ٹھکانہ اصل میں تو وہ مقام تھا جہاں سے ہم اتارے گئے, اور یہ ایک خاص عرصہ مستقر بمتاع الی حین, ایک معینہ مدت آزمائشوں کے ماحول میں گزارنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا, اور جہاں یہاں آزمائشیں دے دی گئی دنیا کی, وہاں ان آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے کی ہدایت بھی عطا کر دی. مگر ایک معینہ مدت گزار کے ہمیں پھر اپنی منزل کی طرف جانا ہے, اور منزل ہمارا وہ وطن ہے جہاں سے ہم آئے ہیں, جس وطن سے ہم جدا کیے گئے ہیں, اور جس وطن کی جدائی پر اہل طاعت, اہل محبت اور اہل درد کی روحیں روتی اور چیختی رہتی ہیں کہ ہم وطن سے جدا کر دیے گئے. وطن سے جدا ہونے کے بعد ہمیں اس دنیا میں ایک مقرر اور معین مدت کے لیے بھیجا گیا, اس میں ہمیں مستقر دیا گیا تاکہ ہم نے چونکہ یہاں ٹھہرنا ہے سو ہمارا ٹھکانہ بنے, اس میں رہائش گاہیں ہوں, زندگی کے بسر اوقات کا نظام ہو. ومتاع, چونکہ ہم نے 40, 50, 60, 70, 80, 90 برس اس دنیا میں گزارنے ہیں, تو صرف اتنے عرصہ حیات کے لیے ہمیں کاروبار دیا گیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ لَقَدْ مَكَّنَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وجعلنا لکم فیہا معاش، ہم نے تمہیں زمین میں ایک مقرر مدت کے لیے تمکن دیا ہے، ٹھہرنا عطا کیا ہے، اور تمہارے رہنے سہنے کھانے پینے اور گزر اوقات کے لیے اس میں سامان معیشت رکھا ہے. کسی کو کاروبار دے دیا، کسی کو تجارت دے دی، کسی کو زمین سے زراعت دے دی، کسی کو ملازمت دے دی، کسی کو حضر میں، کسی کو سفر میں، کسی کو یہاں، کسی کو وہاں. الغرض نظام معیشت اور نظام معاشرت کے ذرائع پیدا فرما دیے. مگر یاد رکھ لیں کہ یہ سارا کاروبار حیات، یہ معیشت کمانے کے سارے ذرائع، یہ ملازمتیں، یہ تجارتیں، یہ صنعتیں، یہ کاروبار، یہ معاش، یہ رہائش گاہیں، یہ سفر، یہ حضر، یہ سارا کچھ اس معین مدت کی زندگی کا سامان تو ہے، مگر یہ سارا کچھ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمارا مطلوب ہے، اور نہ یہ سارا کچھ ہمارا. یہ یہی کا پیدا کردہ ہے اور یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور ہم اسے چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے. انسان کی چیز تو وہ ہوتی ہے جو شروع سے ساتھ ہو اور ہمیشہ ساتھ رہے. یہ تو اس دنیا کی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، ہم نے نفع اٹھانے کے ذرائع پیدا کر دیے اور رہنے سہنے کے ذرائع مستقر اور ٹھکانے دے دیے. مگر ناداں انسان یہاں آ کر ان ٹھکانوں کو اپنا مستقل آشیانہ سمجھ بیٹھا، ان ٹھکانوں کو اپنی منزل مقصود سمجھ بیٹھا، اور ان ذرائع معیشت اور سامان معیشت کو اس نے اپنی منزل حیات سمجھ لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک معین مدت کے لیے دیا ہے، کہیں ان میں گم ہو کر نہ رہ جانا، بھٹک نہ جانا، بھٹک نہ جانا. اس لیے کہ اس تصور سے ہی بھٹکنے کا آغاز ہوگا. اگر اس زندگی کو دائمی زندگی جانا تو اسے دائمی زندگی سمجھنے سے ہی تمہارے بھٹکنے اور پھسل جانے کا آغاز ہوگا. حالانکہ یہ زندگی دائمی نہیں، دائمی زندگی وہ تھی جہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا، وہ دائمی منزل اور ہمیں جانا بھی ہے وہی. دائمی زندگی وہ تھی، مگر بھٹکنے کا آغاز، بہکنے کا آغاز اور پھسلنے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اسی تصور خلود سے ہوا، ہمیشہ رہنے کے تصور سے غلطی ہو گئی. نقطہ یہ سمجھنے والا، یہ زندگی جسے ہم ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے ہی نہیں، یہ تو الہی ایک معین مدت کے لیے، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی تھی. اور اب ہم پلٹ کر جب جائیں گے تو پلٹ کر جانے کے بعد اولئک جزاؤہم عند ربہم مغفرت من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اب پلٹ کر جائیں گے، اب جنتیں نصیب ہوں گی، بہشتیں نصیب ہوں گی، عالم آخرت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، اور بارگاہ رب العزت کی قربتیں نصیب ہوں گی، اور جتنے انعامات سے ہم نوازے جائیں گے خالدین فیہا خلود ہوگا، اب اس میں ہمیشہ رہنا نصیب ہوگا، وہاں سے پلٹ کر واپس کوئی نہیں آئے گا. مگر جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی کا آغاز اسی دائمی زندگی سے ہوا، مگر وہ ایک آزمائش تھی، وہ بھی ایک آزمائش تھی. کیوں؟ کہ ساتھ فرما دیا تھا لا تقربا ہذہ الشجر فتکونا من الظالمین، اگر کوئی پابندی نہ لگائی جاتی تو زندگی آزمائش نہ ہوتی. نقطہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی پابندی ہی سے آزمائش بنتی اور پابندی کے اٹھ جانے سے آزمائش ختم ہو جاتی. اگر یہی حکم رہتا فکلو منہا رغدا حیث شئتما، یہاں رہو، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ یہاں رہیں، سکون سے رہیں، جو چاہیں کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ،
اور بفراغت کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، تو پھر جنت کا قیام آزمائش نہ ہوتا، اس پرسکون زندگی کو آزمائش کس شرط نے بنا دیا؟ آزمائش اس شرط نے بنا دیا جب فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ساری نعمتوں کو استعمال میں لانا مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو حد سے گزر جاؤ. یہ جو حد سے گزر جانے کا ذکر فرما دیا اور ایک معین درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا، اس شرط نے، اس پابندی نے، اس منع نے اور حد سے گزر جانے کے امکان کے تصور نے اس زندگی کو آزمائش میں بدل دی. دوستو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس زندگی میں تو ایک منع تھی، صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے روکا تھا، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو حد سے گزر جاؤ گے، مگر اس زندگی میں تو لاکھ درخت ہیں جن کے قریب جانے سے روکا گیا ہے، اس زندگی میں تو ہزاروں منع ہی ہیں، حمد کی ہزار قسمیں ہیں، حرص کی ہزار قسمیں ہیں، لالچ اور آز کی ہزار قسمیں ہیں، اس زندگی میں تو بہکاووں کی، حرص کی، لالچ کی، تکبر کی، دولت کا حرص، جاہ و منصب کا حرص، عمارت و وزارت کا حرص، نفس پرستی کا حرص، دنیا پرستی کا حرص، پھر اولاد کی محبت میں کئی حرص، پھر بیوی کی محبت میں کئی حرص، مال و دولت میں کئی حرص، کاروبار کے حرص، تجارتوں کے حرص، رہائش گاہوں کے حرص، دنیا میں طویل زندگی کے حرص، بڑا ہونے کے حرص، دشمنیوں کے حرص، عداوتوں کے حرص، دوستیوں کے حرص، یہاں تو کروڑ حرص ہیں، اور حرص گاہ ہمیں بھیج دیا گیا ہے ہدایت دے کر. یہ تو ساری آزمائشیں ہیں، یہ تو ساری آزمائشیں ہیں. تو یہاں تو آزمائش ہی آزمائش. حاضرین محترم، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بہکاوے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز یہاں سے ہوا، سورہ آراف کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ ساری نعمتوں سے دل بہل رہا تھا، راحت و سکون سے دن گزر رہے تھے، اللہ کی قربتیں تھیں، آخرت کی نعمتیں تھیں، اور شیطان جو انسان کا ذلی دشمن ہے وہ چونکہ جھٹکار دیا گیا تھا بارگاہ الہی سے. کیوں؟ کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصابرين. تو اس جنت سے، اس مقام قرب سے اور اس مقام دید سے، جنت مقام دید ہے، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا. ہر کسی کو کوئی مقام کسی نہ کسی خاص نسبت سے عزیز ہوتا، کسی کو اس لیے عزیز ہے کہ وہاں حوریں ہیں، کسی کو اس لیے عزیز ہوگا کہ وہاں محلات ہیں، کسی کو اس لیے عزیز ہوگا کہ وہاں باغات ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، کسی کو اس لیے عزیز ہوگا کہ وہاں کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی تکلیف اور محتاجی نہیں، کسی کو اس لیے عزیز ہوگا کہ وہاں بڑی راحتیں اور سکون اور چاہتے ہیں. یہ سارے اسباب ہیں جنت سے پیار کرنے کے، مگر عاشقوں کو صرف اس لیے عزیز ہے کہ وہ مقام دید ہے، وہ نگاہیں جو جلوہ یار کو ترس رہی ہیں، جنت میں پہنچ کر وہ جلوہ بے نقاب نصیب ہوگا، اس دنیا میں میسر نہیں وہاں میسر ہو. فرمایا تو تکبر کرنے والا ہے شیطان، اور تکبر کرنے والے شخص کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے قرب میں رہے، میرے مقام دید میں رہے، مقام نعمت میں رہے اور تکبر کرے، تکبر اور میرے قرب کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تکبر اور میرے قرب کا، تکبر اور میرے وصال کا، تکبر اور میرے دیدار کا، تکبر اور میری نعمتوں کا، اخروی نعمتوں کا جوڑ کوئی نہیں. فخر نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے شامل کر دیا گیا. قال انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مولا پھر مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. دنیا میں مجھے بھیج تو دیا ہے مگر مجھے اتنی طویل زندگی دے کہ قیامت تک رہوں.
قال انک من المنظرین, فرمایا جا قیامت تک تمہیں مہلت دے دی گئی.
اب شیطان کیا کرتا, اس نے قسم کھائی.
قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم,
اس نے قسم کھائی.
میں بولا کہ مولا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا,
ایک مقام پر ہے کہتا ہے فبعزت کا,
اے رب ذوالجلال تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا.
جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, الزام اللہ پر دے رہا ہے,
اس کے نتیجے میں میں ان راہوں پر جو تیری صراط مستقیم ہے, سیدھی راہ ہے, تیرے تقویٰ کی راہ ہے, ایمان کی راہ ہے, نیکی کی راہ ہے, اسلام کی راہ ہے,
گمراہی کی راہوں پر نہیں,
سچائی کی راہوں پر خیمہ زن ہو کے بیٹھوں گا تاکہ تیری سچی اور صحیح راہ پر چلنے والے سچے اور صحیح بندوں پر حملے کروں, ان کے ایمان پہ داتا ڈالوں
اور ان کو گمراہ کر دوں, بہکا دوں. تو یہاں ایک بات تو سمجھاتا چلوں مختصر طریقے سے, بہت سے نکات ہیں. پہلی بات یہ سمجھنے کہ یہ شیطانی سوچ ہوئی کہ وہ گمراہی جو اس نے خود تکبر کے باعث کمائی اور اللہ نے اس تکبر کے نتیجے میں اسے بھگا دیا, اس کو شیطان نے اللہ کی طرف منسوب کیا, اللہ کی طرف منسوب کیا شیطان نے. تو بجائے اس کے کہ وہ جس نعمت سے محروم ہوا, جو تباہی بربادی ہلاکت اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی, بجائے اس کے کہ وہ اپنی طرف منسوب کرتا اور مانتا یہ بات کہ یہ ہلاکت اور ذلت اور رسوائی مجھے میرے اپنے عمل کے باعث ملی ہے, اس کا ذمہ دار میں خود ہوں, تو شیطنت کی سوچ یہ ہے کہ اس پر جو گمراہی آئی اسے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو یہ شیطنت کی سوچ, ہماری عملی زندگی پر ان تصورات کا اطلاق کرنا ہوگا کہ ہم کماتے خود ہیں برائی کو, بدی کو, محروم نعمت سے خود ہوتے ہیں, اپنے لیے تباہی ہلاکت بربادی اور ذلت کے گڑے خود کھودتے ہیں, اور جب نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنے نفس کی خرابیوں کو ڈٹولے ہم دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں. قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ شیطان کی سوچ ہے, مسلمان کی سوچ نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی خرابیوں پہ نظر کرے, اور بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا کہ نہ تھی اپنی برائیوں پہ جو نظر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, اور پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنے حال کو درست کرنا چاہیے. اس نے کہا فبما اغویتنی, جو تو نے مجھے گمراہ کیا, تو دوسروں کی طرف اپنی گمراہی کو منسوب کرنا یہ شیطان کی سوچ. دوسرا نقطہ جو سمجھنے والا, یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ عطا کی, دین کی راہ پر لگایا, ایک سچے مشن سے وابستہ کیا, اپنی طاعت اور عبادت کی سمجھ دی, حضور علیہ السلام کے عشق محبت اور اتباع کی تھوڑی زیادہ سمجھ دی, اور ہمیں نیک راہ پر چلنے کی سوجھ بوجھ عطا کر دی. بہت سے ہیں جو ڈاکو کی زندگی گزارتے ہیں, چوری کی زندگی گزارتے ہیں, شراب خوری کی زندگی گزارتے ہیں, بدکاری کی زندگی گزارتے ہیں, قتل و غارت گری کی زندگی گزارتے ہیں, لوٹ مار فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں, نماز کے قریب نہیں آتے, اللہ کے گھر میں پاؤں نہیں رکھتے, اللہ کی نافرمانی سے پوری زندگی ان کی لت پت رہتی ہے. ایک طرز زندگی اور ایک راستہ زندگی کا وہ بھی, ایک راستہ زندگی کا یہ بھی ہے کہ چلو بڑا کمال نہ صحیح نیکی میں, مگر کم سے کم چل تو کچھ لوگ صحیح راہ پر ہیں. دو راستے, آپ سمجھ گئے. اب صحیح راہ پر جب انسان چل پڑتا ہے تو چلتے چلتے ایک اور خیال ڈیولپ ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب ہدایت مل گئی, مجھے تو ہدایت, اب میں تو گمراہ نہیں ہو سکتا, گمراہ تو وہ ہوگا جو ہدایت سے محروم ہے. یہ خیال آتا ہے نا. یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ جو گمراہ ہے شیطان کو اسے بہکانے کی فکر ہی نہیں, وہ تو پہلے ہی اسی کی راہ پر ہے, وہ تو پہلے ہی اسی کی راہ پر ہے, اس کا سنگتی ہے. شیطان کو فکر, تکلیف اور اذیت انہی لوگوں سے ہے جو راہ راست پر چل رہے ہیں, جو راہ ہدایت پر چل رہے ہیں, جو آدمی غفلت سے سویا ہے نماز نہیں پڑھتا شیطان کو تو اس کی فکر ہی نہیں, وہ پہلے ہی اس کا کام کر رہا ہے. شیطان کو فکر اسی کی ہے جو اللہ کے حضور عبادت کے لیے چل کے جا رہا ہے. شیطان کو فکر اسی کی ہے جو نمازی, شیطان کو فکر اسی کی ہے جو روزہ دار ہے, شیطان کو فکر اسی کی ہے جو راہ ہدایت پر ہے, جو راہ تقویٰ پر ہے, جو راہ طاعت پر ہے, جو راہ عبادت پر ہے, جو صحیح عقیدے پر ہے. شیطان کو اسی کی تکلیف. جو گمراہ ہے بد عقیدہ ہے اس کی کوئی فکر شیطان کو, وہ تو اس کے لشکر میں ہے. تو جو شخص جوں جوں اللہ کی طاعت اور عبادت میں اور نیکی میں بڑھتا چلا جاتا ہے, شیطان تو اس کی نیکی میں بڑھنے کے ساتھ فکر مند ہوتا چلا جاتا ہے. اس نے کہا لأقعدن لهم صراطك المستقيم, جو لوگ تیری سیدھی راہ پر چل رہے ہیں میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے سیدھی راہ میں آ کے بیٹھوں گا اور ان پر حملے کروں گا, ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا, شکوک و شبہات ڈالوں گا, بہکاوے ڈالوں گا, غلط تمنائیں ڈالوں گا, غلط خیالات ڈالوں گا, غلط تصورات ڈالوں گا, پھر رفتہ رفتہ ان کے نفس کو پالوں گا اور اندر کے خیالات جنم لیں گے, اندر سے ان کا نفس حملہ آور ہوگا, باہر سے میں حملہ آور ہوں گا اور چین سے اس دن بیٹھوں گا جب اس بندے کو تیرے تقویٰ کی راہ سے ہٹا کے دم لوں گا. کیا کہا شیطان نے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم, میں پھر انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا. سمتے بیان کی من خلفہم, اور کبھی ان کے پیچھے سے آ کے حملہ کروں گا. سامنے سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے طریقوں سے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا جو بالکل صاف نظر آ رہے ہیں, مگر پھنسا دوں گا, مگر پھنسا دوں گا. من خلفہم, پیچھے سے حملہ کر کے گمراہ کروں گا, ایسے طریقے وضع کروں گا جو دکھائی نہیں دیں گے, چپکے سے گمراہی ان کے اندر ڈال دی جائے گی. وان ایمانہم, اور ان کے دائیں سے آؤں گا. وان شمائلہم, اور ان کے بائیں سے آؤں گا. اور ہوگا کیا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین. گویا چاروں سمتوں کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کوئی سمت نہیں چھوڑوں گا, اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کروں گا, اور کوئی طریقہ نہیں چھوڑوں گا کہ جس طریقے کے ذریعے کسی بھی تیرے بندے کو گمراہ کیا جا سکتا ہے, ہر ہر طریقے سے تیرے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں گا. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, لوگوں کے اندر وسوسے ڈالوں گا. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ نیک راہ پر تو چل رہے ہوں گے, نیک راہ پر چل رہے ہوں گے, تو بہکاوے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ حاضرین محترم, یہ بات بڑی توجہ طلب ہے, اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی دھیان سے سن لیں, بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے. اس پر پوری زندگی کی ہدایت اور گمراہی کا انحصار ہے. سیدھی راہ پر چلتے رہنے اور سیدھی راہ سے بہک جانے, دونوں کا انحصار. اوپر خلاصہ تھا, مطلب یہ تھا کہ ہر سمت سے حملہ کروں گا, ہر جہت سے آؤں گا, ہر طریقہ آزماؤں گا, ہر بہانہ آزماؤں گا, ہر کوشش کروں گا. جس پر جو کوشش کارگر ہو جائے مقصد اسے بہکا دینا. تو کیا ہوگا ان تمام کوششوں کا اثر؟ کیا ہوگا؟ آغاز بہکنے بھٹکنے اور گمراہی کا یہاں سے ہوگا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, تیری عبادت کر رہے ہوں گے, تیری طاعت کر رہے ہوں گے, تیری بندگی کر رہے ہوں گے, تقویٰ کی, ایمان کی, نیکی کی راہ پر چل رہے ہوں گے, لوگ دیکھیں گے بڑا متقی, لوگ دیکھیں گے عبادت گزار ہے, لوگ دیکھیں گے تہجد گزار ہے, لوگ دیکھیں گے سچی عقیدے والا ہے, لوگ دیکھیں گے حضور سے محبت کرنے والا ہے, حضور کی اتباع کرنے والا ہے, شریعت کی پابندی اور سنت کی پیروی کرنے والا ہے. لوگ اسے اس حال میں دیکھیں گے, میں کیا کروں گا؟ چپکے سے ان کے دل کے اندر ناشکری داخل کر دوں گا. آپ سمجھے کتنا بڑا حملہ ہے, چپکے سے ان کے دل کے اندر ناشکری داخل کر دوں گا. اب آپ اگر گریبانوں میں جھانکیں اب بھی اور بعد بھی, تو سوچئے بولیے کتنا بڑا حملہ ہے, کتنا بڑا حملہ ہے. بڑے بڑے تہجد گزار, عبادت گزار, نیک متقی افراد, ناشکری کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ وہ حالت سجدہ میں بھی سجدے کی لذت چھین لیتا ہے. بس چلتے چلتے ناشکری ڈال دی. اللہ کی جو نعمتیں ہیں
ان سے نگاہ اٹھا دی اور جو نہیں ان پر نگاہ ڈال دی. اتنا بات. ناشکری سننے کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں سے جو کچھ میسر ہے اس سے نگاہ ہٹا دی اور جو میسر نہیں ادھر نگاہ کرا دی. کہا بھائی یہ تو میسر ہے, یہ فلاں 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 لوگ یہ کچھ لیے پھرتے ہیں اور تمہیں یہ بھی نہ ملا, تمہیں یہ بھی نہ ملا, تمہیں یہ بھی نہ ملا, تیرے پاس یہ بھی نہیں, تیرے پاس یہ بھی نہیں. حالانکہ تو عبادت میں اس سے کم نہیں, تہجد میں اس سے کم نہیں, نیکی میں اس سے کم نہیں. تو بھی نمازی وہ بھی نمازی, تو بھی تہجد گزار وہ بھی تہجد گزار, تو بھی نیک وہ بھی نیک,